أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميلان عرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين الميامين الهداة المهديين الذين أغرب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. درود على محمد وآل
محمد.
اسلام مقدس نے ہمیں یہ دستور دیا ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دنیوی و اخروی ترقی اور نجات کا واحد راستہ آگاہی اور بیداری ہے۔ مختلف اقوام کی عروج و زوال کا تاریخ پڑھے، یقیناً پڑھنا چاہیے، حتیٰ قرآن مجید نے حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کو بھی اس سے مستثنی قرار نہیں دیا ہے، اور پیغمبر کو بھی یہ امر ہوتا ہے۔ یہ رسول تاریخ امم پڑھے تاکہ قوموں کی زوال، شکست اور عروج و ترقی کے عوامل اور اسباب پر تجزیہ و تحلیل کر کے مسلمانان اپنی زندگی کا مسیر اور راستہ معین کرے۔ تاریخ ایک عبرت کے نگاہ سے ہمیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سورہ مبارک یوسف میں ہے، یہ رسول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك من هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اس قرآن میں بہترین قصے بیان ہوئے ہیں، مختلف امتوں کے تاریخ بیان ہوئے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب دیکھو کس منزل پر خداوند متعال کا لہجہ خطاب ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے رسول آپ ان امتوں کے تاریخ سے واقف نہیں تھے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ قرآن کا ایک انتہائی مہم چیپٹر، قرآن کے ایک اہم ترین حصہ، تاریخ اور مختلف امتوں کے عروج و زوال کے اسباب پر مشتمل ہے۔ اور یہ تاریخ بما ہوا تاریخ نہیں ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، جس طرح کفار قریش نے کہا کہ تلک اساطیر الاولین۔ یہاں پہ تو گزشتہ اقوام کے تاریخ اور کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے مکمل کر دیا کہ تاریخ کو بیان کیا ہے تاکہ انسان، مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان پاسٹ سے، ماضی سے کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب، کوئی دین اگر پاس کی طرف نگاہ کر کے اس سے عبرت حاصل نہ کرے، اس کا فیوچر بہت تاریک ہے، وہ مستقبل کا روشن نہیں ہے، چونکہ وہ اسے نہیں معلوم کیوں تاریخ میں بہت سارے عوام مار کھا گئے ہیں، شکست سے دوچار ہوئے ہیں، زوال کی طرف چلے ہیں، اور مختلف قوموں کے ترقی اور ان کے فرق و کامیابی کا راز کیا ہے، وہی تو انسان پر نازل ہوتا نہیں ہے۔ اب ان امتوں کے تاریخ پڑھ کے عبرت حاصل کرے گا، اس عبرت کے ذریعے انسان اپنے اندر بیداری لا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر ہم اقوام عالم اور اقوام اسلاف، گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھیں اور اس کو عبرت کی نگاہ سے تجزیہ و تحلیل کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غافل، نا آگاہ، سوئے ہوئے قوموں کا مقدر شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باطل پر ہو یا حق پر ہو، دیکھو نا، یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی انسان پر حملہ کرے، مومن محض ہو، سویا ہوا تو مرے گا، کافر محض ہو، جاگا ہوا تو وہ بچے گا۔ یہ سنت ہے، اس کو سنت ہے، پروردگار کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس عالم میں یہ سنت برقرار ہے۔ اس میں کافر ہو مومن کا مسئلہ نہیں ہے، مومن غافل بھی مار کھائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی جانور، کوئی سانپ کسی کے اوپر حملہ کرے، ایک مومن محض، متحجد، شب زندگی، پکا خدائی انسان بھی ہو، مشتہر عالم بھی ہو، سویا ہوگا تو سام کیسے گے اس کے لیے، کیونکہ طبیعت یہ ہے۔ اب انسان کافر، بے دین، لاوبال، فاسق و فاجر اگر بیدار ہے تو وہ باغی کا بچے گا، یہ طبیعت دنیا ہے۔ اس طبیعت کے ساتھ دنیا کو خدا نے منظم دیا ہے اور بنایا ہے۔ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، جو قومیں بیدار ہے چاہے وہ حق پر ہو باطل ہو، حق و کامیابی سے ہمکلام ہوتا ہے، یہ غیبت دنیا ہے۔ آج دنیا اس وقت بیدار ہے،
تو یہ جنت دنیا میں اعتراض کرو، اس نے اپنے ملکو سے، اپنے سرحدوں سے، جنگ کو، جدال کو، قتال کو، جی ان کو اپنے سرحدوں سے باہر اسلامی دنیا میں، اسلامی دنیا کے مختلف طاقتوں سے، اسلامی دنیا کے مختلف صلاحیتوں کو، اسلامی دنیا کے مختلف ذخائر کو، اسلامی دنیا کے بہت سارے اموال کو، اسلامی دنیا کے بڑے بڑے دانشمندوں کو، سکالرز کو، پڑھے لکھے افراد، مائنڈ رکھنے والے، ذہن رکھنے والے، مغز متفکر رکھنے والے انسانوں کو امپورٹ کیا ہے، ان کو جذب کیا ہے، قتال، جنگ، فرقواریت، فساد، تعصب، لادینی، بے دینی، سب کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے عالم دنیا کی طرف. یہ ان کی بیداری کے علاوہ لکھا سے، ایک بہت سارے افکار سے، اچھے افکار سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. عالم اسلام کے تمام اچھائیوں کو انہوں نے جذب کیا اپنے اندر، اور دنیا غرب میں جو برائیاں ہیں اس کا تحفہ پیش کیا. عالم اسلام کے بیدار ہے، یقیناً کامیابی ہے. ورنہ اسلام جو کامیاب ترین دین ہے، اسلام جو کمپلیٹ دین ہے، اسلام جو جامع ترین دین ہونے کے باوجود ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ تبلیغات دنیا کو خدا نے اسی طرح بنایا ہے، خدا نے اصول دیا ہے. بیدار رہو گے تو کامیاب ہوں گے، اگر غافل رہو گے تو پھر مار کھاؤ گے. یہ تبلیغات دنیا ہے. جیسا کہ عرض ہوا میں نے کہ معجزے سے کبھی کام نہیں لیا ہے انبیاء نے. معجزہ صرف انبیاء نے آخری مرحلے میں نبوت کی حقانیت اور صداقت و سچائی کے اظہار کے لیے، اگر امت ڈیمانڈ کرے تو اس صورت میں معجزہ انبیاء کی طرف سے پیش ہوتا ہے، وللہ دین کے معاملات میں. ورنہ اگر معجزہ سے کام لینا ہوتا تو پیغمبر اکرم کسی زحمتیں نہ اٹھاتے، انبیاء علیہ السلام زحمتیں نہ اٹھاتے. طبیعت دنیا دنیا کے اس نیچر کو رب العالمین نے اس طرح بنایا ہے کہ بیدار قومیں، زندہ قومیں، آگاہ قومیں کامیاب ہے. اگر کافر ہی کیوں نہ ہوں، غافل کو میں، نہ آگاہ کو میں، سوئے ہوں کو میں شکست دو چار ہوتا ہے، مومن ماضی کیوں نہ ہو. یہ تیار چل گیا. اس میں کافر ہوں مسلم کا، مومن و فاسق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طبیعت دنیا ہے. اب بیداری کا جو درس دیا اسلام نے، اسی لیے کیا، اگر بندگی میں بھی بیداری نہ ہونا، عبادتوں میں بھی بیداری نہ ہو، تو اس صورت میں وہ فائدہ نہیں ہوئے. للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. جی ہم تو لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہاں پر تو نفرین ہے، وید ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازی نماز پڑھے والوں کے لیے. ان صلاتهم ساهون، جو اپنے نماز سے غافل ہے. نماز نماز بیداری نہیں ہے، روزہ روزہ بیداری نہیں ہے، عبادت عبادت بیداری نہیں ہے. لوگوں کا وید ہے ان لوگوں کے لیے. وید للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. معصوم کا شاہ میں آپ کے خدمت میں عرض کیا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. لیسا لہم، ان کے لیے ان روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا. یہ روزہ رکھا ہے، بھوکا رہا، پیاسا رہا ہے، لیکن حقیقت بندگی سے، روح عبادت سے، راز پرستی سے، پروردگار سے یہ لوگ آگاہ نہیں ہیں. بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نفع حاصل نہیں ہوا ایسے افراد کے لیے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بیداری بھی نہیں ان کے اندر، وہ غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں نماز کے ساتھ. بندگی میں بھی بیداری شرط ہے، یہ بیدار ہونا چاہیے. امام خمینی کا فرمان ہے کہ حج میں بیداری ہے، کہ حج ایک کمپلیٹ کورس ہے. اسلام کو ایک جامع دین کے عنوان سے اگر مجسم دیکھنا چاہے تو حج کو دیکھ جاؤ. حج میں تولا بھی ہے، حج میں تبرا بھی ہے، حج میں اصول دین اور فروع دین کا ایک تجسم یافتہ حقیقت کا نام ہے. یہ ساکت بے جان تین پتھر، تین شیطانوں کو پتھر مارنا اس نگاہ کے ساتھ کہ یہ پتھر ہے، یہ روح حج سے خالی ہے، یہ دنیا کے طاقتوں کے ساتھ ٹکرانے کا نام ہے، زمانے کے شیطان کے ساتھ نفرت کا نام ہے. خانہ کعبہ کا طواف توحید پرستی کا ایک مجسم مثال ہے. سعی و تلاش کرنا، سعی کرنا، دوڑنا، یہ بھی خدا کی راہ میں ایک تلاش اور کوشش کا نام ہے. عبادات اسلامی میں اگر بیداری نہ ہو تو پھر اس عبادت میں بھی خاص فائدہ اس انسان کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم، اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایک جامع دین ہے، اور مسلمان کو بھی ایک جامع مسلمان ہونا چاہیے. دشمن نے ہمیں غافل کرنے کے لیے، ہم سے دلداری کو چھیننے کے لیے، ہمیں غفلتوں میں ڈالنے کے لیے ہمیں یکسوئی کا راستہ اپنانے پر مجبور کر دیا. یا متحفظ امباس نظر آئیں گے جی, تمام رات جاگ کر نماز پڑھنے والے شخص زندہ ہیں, اسے اسلام کا کچھ ادا پتہ نہیں ہے, عالم اسلام کا کچھ ادا پتہ نہیں ہے جی, دائم صائم النہار وقائم اللیل ہے جی, دنوں میں روزہ رکھنے والے, راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے, اس کا دن متعبد ہے. لیکن اگر اس کے ہمسائے میں بھی کسی انسان کا قتل ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے, وہ عابد ہے, یکسوئی ہے. یا اسلام میں انتہائی ہوشیار سیاست دان ہیں, صرف سیاست کا راستہ اپنایا ہے, اسے عبادت کا مزہ نہیں آتا ہے, اسے شب زندہ داری کا مزہ نہیں آتا ہے, اسے بندگی سے مزہ نہیں آتا ہے, صرف سیاست کو پکڑا ہوا ہے. کسی نے اگر خدمت خلق کا راستہ اپنایا ہے تو کل اسلام کو اسی میں دیکھتا ہے, وہ خدمت خلق ہی اسلام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, باقی اسلامی امور سے وہ آگاہ نہیں ہے. اسلام ایک جامع دین ہے. شہید متحری کا فرمان ہے کہ انسان کامل کے مثال دیکھنا چاہے تو پہلے جسم سالم, جسم کامل اور ناقص کا مطالعہ کرے. ایک جسم سالم اس وقت سالم ہے کہ تمام اعضاء و جوانی کے نشو و نما میں ہم آہنگی ہو. نہ ہو تو اس نظر میں نا, ایک آدمی کے پانچ انگلیاں اگر ہم آہنگ سے نشو و نما نہ پائے, ایک بہت زیادہ لمبا ہو باقی کوتا ہو, تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ناسالم ہے, کہا جا سکتا ہے. ہاں, یا کسی کے ایک انگلی نہیں ہے, چار انگلی ہے, لیکن اس کے بجائے اس کا ناک بہت لمبا ہے, کہا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے, ایک انگلی نہ ہوتی تو ناک لمبا ہے, اس کا بدلہ جو ہے جبران کرے گا, اس کا جگہ لے لے گا جی, اس کی کمی کو پورا کرے گا کہ ایک اس کا انگلی نہیں ہے لیکن کان یا ناک اس کا بہت لمبا ہے, اس کو انسان سالم کہا جائے گا یا انسان ناقص, اس کو انسان ناقص کہا جائے گا. ایک چیز میں کمی دوسرے چیز میں افراد ہو تو یہ انسان ناظالم ہے. جس کے اعتبار سے کان اپنے اعتبار سے نہ شروع کرے, ناک اپنے اعتبار سے نہ شروع کرے, ہاتھ پیر اپنے اعتبار سے نہ شروع نما کرے, ایک انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے اس کے ایک آنکھ نہیں ہے لیکن چھ انگلی ہے, کہا جا سکتا ہے ایک آنکھ تو نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں, ایک انگلی اضافہ ہے اس کے لیے, کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام کافی اس کے لیے. ایک آنکھ کا نہ ہونا اور ایک انگلی کا اضافہ ہونا یہ نقص ہے, ایک انگلی کی زیادتی اس کے آنکھ کی آنکھ کے نہ ہونے کا جو جبران نہیں کرتا ہے, اس کمی کو پورا نہیں کرتا, ہم آہنگ ہونا چاہیے. جس اعتبار سے رب العالمین نے انسان کو خلق کیا ہے اسی اعتبار سے اس انسان کے اعضاء و جواری ہم آہنگی کے ساتھ نشو نما نہ پائے, ایک میں کمی ایک میں زیادتی ہو تو اسے جسمی طور پر کہا جا سکتا ہے انسان ناقص جسمی اعتبار سے. آنکھ کان ناک ہاتھ پیر تمام اعضاء و جوانی. ایک آدمی کا ہاتھ بہت موٹا ہے, سر بہت چھوٹا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں سر چھوٹا ہو تو مسئلہ نہیں, اس کا ہاتھ اس کے پر موٹا بن گیا, نہیں, ہاتھ جتنا موٹا ہو سر اسی حساب سے نشما ہونا چاہیے, ہم آؤں گا اعضاء کے اندر تبھی تو انسان ہے کامل کہا جائے گا. یا سر بہت بڑا ہے, سر بہت بڑا ہے اور اس کا ہاتھ بہت نازک ہے, بالکل وہ انسانی دائرے سے خارج, کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ کمزور ہو تو پرواہ نہیں, اس کا بہت بڑا ہے, نہیں بھائی ہم مانگی سے نشوما نہیں ہوا ہے, اس کو انسان ناقص کہا جائے گا. روحی مسائل میں بھی, دینی مسائل میں بھی, مانویت کے مسائل میں بھی اقدار میں ہم آہنگ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو تو وہ ناظالم انسان ہے ناقص انسان ہے. بھائی یہ مکمل راتوں کو جا کر نماز پڑھتا ہے لیکن مسلمانوں پر ہونے والے حالات سے آگاہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں, چونکہ رات بھر جا کے نماز پڑھتا ہے, ناقص ہے وہ انسان, ان کے اقدار میں ہم آہنگی نہیں ہے. یہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے جی, روزہ رکھنے والا ہے لیکن بہت کنجوس خسیس انسان ہے جی, دن جب مر بھی جائے جیب اس کا کبھی ہاتھ میں نہیں جاتا, کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنجوس ہو تو کوئی بات نہیں, روزہ بہت رکھتا ہے, وہ اس شخص کی طرح کہ ایک انگلی نہ ہو تو پرواہ نہیں, نہ اس کا لمبا ہے, اسی طرح ایک میں افراد ایک میں تفریح, اقدار میں اگر ہم آہنگی نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے مانوی طور پر انسان ہے ناقص, جس طرح اعضاء میں ہم آہنگی نہ ہو, اعضاء ہر ایک عضو کا اپنے حساب و کتاب کے ساتھ نشو نما ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے جسمی طور پر یہ انسان سالم ہے ورنہ انسان ناقص ہے. اسی طرح اقدار کے اعتبار سے, مانویت کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے بھی اقدار میں ہم آہنگی نہ ہو تو اسے مانوی طور پر انسان ناقص کہا جائے گا. راتوں کو جاگ کے نماز کو پڑھتا ہے جی، دن کو جو ہے ہمیشہ روزہ بھی رکھتا ہے. وَإِلَّا مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے تو پتا ہی نہیں ہے. پیغمبر کا اشارہ ہے وہ کامل مسلمان بن نہیں سکتا. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين، کوئی اس حالت میں صبح کرے مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے اسے پتا نہ ہو تو فلیس بھی مسلم، وہ کامل مسلمان نہیں ہے. دیکھو اس میں ہمانگی نہیں ہے، اقدام میں ہمانگی نہیں ہے جی. یا مثلا انسان سخی ہے، انسان سخی ہے لیکن اس کے اندر حلم نہیں، یا اس کے اندر حلم ہے شجاعت نہیں. دیکھو ان اقدار میں بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے. اقدار میں نامانگی تو اس انسان کو انسان کو جامع نہیں کہا جائے گا. دین دین جامع ہے، انسان کو انسان جامع ہونا چاہیے، انسان کامل ہونا چاہیے. انسان کامل کا بہترین نمونہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صفاتی کا اذکار متضاد صفتوں کو جمع کیا ہے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جمع کیا ہے. بھائی میدان قضاوت میں قضاوت کرنے والا بہترین قاضی میدان جنگ کا سپاہی نہیں بن سکتا. قاضی قاضی ہے، سپاہی سپاہی ہے، لیکن امیر المومنین نے ان دونوں صفتوں کو جمع کیا ہے. لو سنی ابی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وعلى الانجيل بانجيلهم وعلى الزبور بزبورهم وعلى الفرقان بفرقانهم. اگر مجھے مصدر قضاوت پر بٹھا دیا جاتا میں اہل تورات کو تورات سے جواب دیتا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا، اہل زبور کو زبور سے جواب دیتا، اہل فرقان کو فرقان سے جواب دیتا. جو مصدر قضاوت کا بہترین قاضی ہے وہ میدان جنگ میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے والا بہترین سپاہی ہے. ان اوصاف کو جمع کیا ہے امیر المومنین نے. جو محراب عبادت میں، جو محراب عبادت میں عابد بن کے خدا سے راز و نیاز کرنے والا شب زندہ انسان جی میدان کا پہلوان نہیں بنتا، لیکن ان دو صفتوں کو امیر المومنین نے جمع کیا ہے. میدان میں وہ سہام ہو، جب جنگ شدت پکڑ لے تو علی خاندان نظر آتا ہے، علی کے پیشانی میں کشادگی ہے، علی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، علی ہنستا ہوا نظر آتا ہے، علی کو لڑنے سے مزہ آتا ہے، دشمنوں کو شکست دے کر مزہ آتا ہے، ابطال عرب کو زیر کر کے مزہ آتا ہے، دشمنان دین کے ناک میں چنے توڑ کر علی کو مزہ آتا ہے، کفار کے حور کو خار میں ملا کر مزہ آتا ہے. اب جنگ میں مسکراتا ہوا انسان جنگ جب بھی شدت پکڑ دے ہوا صحاب جب جنگ شدت پکڑ لے تو خاندان نظر آتا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں جب محراب عبادت میں جاتا ہے تو اس طرح گر گراتا ہے، اس طرح رونے والا ہے کہ محراب عبادت میں یہ تمنور کا تمنور سعیم سام کا ڈسا ہوا انسان جس طرح تڑپتا ہے رب کے حضور، مقام ربوبو کے حضور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک عجیب حقیقت ہے امیر المومنین. حلیم انسان عام طور پر شجاع نہیں ہوتا ہے، حیض میں امیر المومنین، حیض میں امیر المومنین دینی معاملات میں، اسلامی معاملات میں وہ امیر المومنین جو دشمن سے لڑ کر تھکتے نہیں ہیں، تو دشمن کا خون بہا کر تھکتے نہیں ہیں، جس نے کبھی دشمن کے سامنے شکست تسلیم نہیں کیا. نہج البلاغہ کے خطبہ ہے، خدا کی قسم رو یہ زمین علی کے دشمنوں سے بر جائے تو ایک لمحے کے لیے علی کے دل میں وحشت پیدا نہیں ہوگا. وہ امیر المومنین جب مقام اخلاص میں آتا ہے، جب مقام حرم میں آتا ہے، جب مقام ربوبی کے سامنے اپنی خضوع و خشوع کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ علی جب اس کے ساتھ بدتمیزی کیا جاتا ہے، جب اس ملعون نے اپنے آب دہن کو وجہ اللہ کے چہرے کی طرف پھینکا تو عمر بن عبدالود کے سینے سے اترتے ہیں، کئی مرتبہ چکر لگا کر اسے پھر اسے واصل جہنم کرتا ہے. جب اصحاب نے پوچھا یا علی آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، انسانی طبیعت کے مطابق آپ اس دشمن کے اس عدو کے سینے پر سوار ہے، جب اس نے بدتمیزی کی تو غصہ چڑھنا چاہیے تھا. تو مولا نے کہا علی کو اپنے ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں آتا ہے، جب اس نے بدتمیزی کی تو یہ انسان انسانی فطرت کا تقاضا ہے، میں غصے میں آ گیا، اسی غصے کی حالت میں میں اس کو مار دیتا تو خدا کی خوشنودی کے ساتھ علی کا غصہ بھی اس میں شامل ہوگا. میں للہ اخلاص للہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی علی نے اپنے ذات کو خدائی معاملات میں شامل نہیں کیا. متضاد اوصاف کے مالک ہے، امیر المومنین جمع کیا ہے متضاد اوصاف کو. یہ صفی الدین ہلی کا کے دیوان میں عالم حاکم عالم بھی حاکم بھی ہے جی، فاتق ناسق آپ دشمن کا مقابلہ کرنے والا پہلوان بھی ہے، آپ میدان حلم میں انتہائی حلیم ہیں، فقیر جواد ایسا فقیر ہے جو جواد بھی ہے جو سخی بھی ہے، تبھی اصل فقیر سخی نہیں ہوتا ہے، لیکن علی ایسا فقیر ہے. فقیر سے مراد کی خدا کی طرف ہمیشہ علی اپنے آپ کو محتاج تصور کرتا ہے. فقیر جواد خلق ایسا خلق ہے اخلاق ہے امیر المومنین کا، یخجل النسیم بالعطف علی کے لطافت و حلم و بردباری کے مقابلے میں بعد نسیم ہمیشہ شرمندہ نظر آتی ہے. ایسا امیر المومنین بعثن تذوب منہ الجماد، جب سختی پہ آتا ہے تو چٹان بھی علی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تمام غصہ کو امیر المومنین نے جمع کیا ہے. عزیزان محترم، انسان قابل ہے کہ آپ بندگی بھی کریں، آپ عبادت بھی کریں، آپ خدا و آرام کا خیال بھی رکھیں، آپ اسلام کے اجتماعی اصولوں کی پاسداری بھی کریں، آپ اسلام کے سیاسی مسائل کا بھی خیال رکھیں. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ مسئلہ ہے جی. لٹیروں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، اسلام دشمن قوتوں نے، سلاطین الملوک نے، ناجائز انداز میں غاصبانہ حکومت کرنے والے حکمرانوں نے، عنوان سیاست کو اس کا بھی بدنام کر دیا ہے. کیا اسلامی مفکرین کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سیاست کوئی اچھی چیز نہیں ہے؟ ابن سینا کہتا ہے کہ سیاست ادارت اور امور الجامعات احسن نحوها، معاشرے کو بہترین انداز میں ادارہ کرنا سیاست ہے. کیا اسلام اس چیز کو کوئی ممنوعیت ہے؟ معاشرے کا بہترین مدیریت، معاشرے کو بہترین انداز میں چلانا یہ اسلامی سیاست ہے. اس سیاست سے کسی کو انکار ہے؟ اب تو آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے جدائی پیدا کیا ہے. غرب نے یہ نعرہ بلند کیا سیکولرزم کا، اب میں اس سیکولرزم میں مطلق کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک سیکولرزم میں دینی ہے. دینی حقوق میں بھی دین اور سیاست کی جدائی کا ایک تصور پیش ہوا، وہ انتہائی خطرناک ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ خطرناک ہے، دیندار لوگ جن کے لوگ معتقد ہیں، جن کے لوگ پیروکار ہیں، جن کو لوگ اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اگر ان سے یہ نعرہ بلند ہو جائے کہ سیاست شجرہ ممنوعہ ہے، اسلام کا سیاست سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اصل غیبت کبرا میں اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، اصل غیبت کبرا میں اسلام میں سیاست کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نعرہ اگر دینی حقوق سے بلند ہو جائے تو یہ خطرناک مسئلہ ہے. اس کو تعبیر کیا ہے سیکولرزم میں دینی کے ساتھ، دینی حقوق سے یہ آواز بلند ہوئی کہ جب تک امام حسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف نہ لائے، امام معصوم کی غیر موجودگی نے سیاست کو شجرہ ممنوع قرار دینا، سیاست بازی کو حرام قرار دینا، حکومت کے تصور کو نفی کرنا، یہ دینی حقوق کی طرف سے جو نظریہ اور نعرہ بلند کیا گیا جس کو تعبیر کیا جاتا ہے سیکولرزم دینی کے ساتھ، یعنی دین کے اندر اٹھنے والی وہ آوازیں جس نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا. تو عزیزان یہ خطرناک مسئلہ ہے. البتہ اگر اس کا تعریف پڑھنا چاہے نا تو یہ ہے کہ سلاطین نے جور نے اسلام کے نام پر، مختلف حکمرانوں نے اسلام کے نام پر، مختلف ملوک نے اسلام کے نام پر، مختلف حاکموں نے اسلامی حکومت کے نام پر اقدار اسلام کو اس طرح پامال کر دیا، اسلامی مقدسات کو اس طرح پامال کر دیا. کبھی یزید مخالف مسلمین بن کر سامنے آتا ہے، کبھی حجاج ابن یوسف خلیفہ مسلمین بن کے سامنے آتا ہے، کبھی متوکل عباسی اسلامی حکومت کا سربراہ بن کے آتا ہے، تو یقیناً وہ افراد جنہوں نے خلافت اسلامیہ کے عنوان سے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا، اسلام کو بدنام کر دیا، سیاست کو بدنام کر دیا، اسلامی حکومت کو بدنام کر دیا، اس عنوان سے جب ان کا تاریخ معاشرے کے اندر بس یہ سیاست کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، معصوم کے علاوہ کوئی شخص سیاست کر نہیں سکتا، معصوم کے علاوہ کوئی حکومت کر نہیں سکتا، امام خمینی فرماتے ہیں آپ ان افراد کے کردار کی وجہ سے سیاست کو بدنام نہ کریں، آپ ان افراد کے کردار کی وجہ سے سیاست اور دین کی جدائی کا نعرہ بلند نہ کریں، وہ ان کے فردی کردار ہے، آپ اسلام کو اسلامی نظریات اور اسلامی آئیڈیولوجی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کفار و مشرکین اور ظالم و جابر حکمرانوں کے اعمال کے ذریعے، ان کے اعمال کی طرف سے اقدار رجال کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہے تو پھر اسلام کو آپ نہیں سمجھے گا، ہمیں اسلام کو اسلام کے ذریعے سمجھنا ہوگا، ہمیں اسلام کو قرآن کے ذریعے سمجھنا ہوگا، ہمیں اسلام کو احادیث معصومین کے ذریعے سمجھنا ہوگا، شہید باقر صدر کا فرمان تو ہوتا ہے فلسفہ اسلام پر غور کرنا ہوگا، فلسفہ اسلام یہ ہے کہ روی زمین پر خدا کی حکومت ہو، اگر غیر معصوم کی موجودگی میں امام معصوم کے نہ ہونے کی صورت میں تصور حکومت کو معاشرے سے نہ بھی کرے تو آپ کا خیال ہے کہ اس عرصے میں خدا کی حکومت آپ نہیں چاہتے ہیں، الہی حکومت آپ نہیں چاہتے، طاغوت کی حکومت چاہتے ہیں، ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومت چاہتے ہیں، آپ نے فلسفہ اسلام سے اپنے آپ کو دور کیا ہے عزیزان محترم، آپ جو سیکولرزم میں جینی ہیں آئے بعض فقہا نے نعرے کیوں بلند کیا، اب بھی ہے اور گزشتہ علماء میں بھی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اور سیاست میں کوئی رابطہ نہیں ہے، جب تک امام معصوم تشریف نہ لائے، امام معصوم کی غیر موجودگی میں جو شخص حکومت کے نام پر پرچم بلند کرے گا اس پرچم کو پرچم باطل اور اس پرچم کو پرچم طاغوت سمجھا جائے گا، یہ نعرہ کیوں بلند کیا، اس کا میں آپ کو علمی وجہ بتاتا ہوں کہ کچھ روایات ایسے ہیں ہمارے متون حدیثی میں، ان روایات میں اجمال کے طور پر یہ کہا گیا ہے اگر کوئی شخص امام معصوم کے نہ ہونے کی صورت میں یا امام کی نیابت میں یا امام معصوم کا نام لے کر حکومت کرنا چاہے اور حکومت کے لیے ظالم حکمرانوں سے لڑنا چاہے، ان سے جنگ کرنا چاہے، ان سے حکومت چھیننا چاہے، اس نیت کے ساتھ کوئی بھی حکومت کا پرچم بلند کرے گا اسے پرچم باطل تصور کیا جائے گا، یہ ہمارا روایت کے اندر موجود ہے، اس بنیاد پر بعض فقہا نے ایک سیکولرزم دینی کا نظریہ پیش کیا ہے کہ امام عصر جب تک نہ آئے کسی فقیر کو حکومت کا نظریہ پیش کرنے کا نہیں ہے، ہم بے شک حکومت ظالم حکمرانوں کے پاس ہے، بے شک حکومت باطل حکمرانوں کے پاس ہے، بے شک ظالم حاکم ہی رہے، لیکن امام معصوم کے علاوہ کسی مجتہد کے لیے کسی فقیر کے لیے حکومت کا نعرہ بلند کرنے کا حق نہیں ہے، ان روایات کی بنیاد پر ہے، لیکن امام خمینی نے جواب دیا ہے ہمیں جہت صدور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اصل صدور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روایات کب ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں نا مختلف ائمہ علیہ السلام کے دور میں ہم علویین نے بھی اور بنی عباس کے بہت سارے قیام کرنے والوں نے امام معصوم سے اذن لیے بغیر، امام معصوم سے پوچھے بغیر امام کے نام پر قیام کیا، نعرہ یہ بلند کیا کہ ہم ظالم و جابر حکمرانوں سے حکومت لے کر امام معصوم کے حوالے کریں گے، لیکن اندر سے وہ اپنی حکومت چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا جب بنی امیہ نے بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا پہلا نعرہ یہ بلند کیا کہ ہم اہل بیت کے لیے حکومت لا کے واپس کریں گے، لیکن جب فتح ہوئے خود حاکم بنے، امام کو حکومت پیش نہیں کیا، جس طرح بنی امیہ ظالم تھے ان سے بڑھ کر ظالم بنے، ہمارے اکثر ائمہ علیہ السلام بنی عباس کے حکمرانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، قیام کیا تو امام کے نام پر، جب حکومت ملا تو حکومت کے تخت پر خود قابض ہو گئے، اسی طرح بعض علویین نے بھی مختلف عصر میں انہوں نے قیام کیا اور پرچم بلند کیا حکومت اہل بیت کا امام معصوم کی رضایت کے بغیر، اور امام علی بن امامت کے ذریعے جانتا تھا کہ ہمارے نام پر حکومت حاصل کر کے خود تخت پر قابض ہونا چاہتے، تو وہاں پر مقام تقیہ میں کسی کا نام لیے بغیر اجمالاً ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا اور روایت موجود ہے کہ کوئی ہمارے نام پر حکومت کے لیے علم بلند کرے وہ علم تعبد ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو آل محمد کے نام پر حکومت کر کے خود اس تخت پر قائم ہو کر دوسرے ظالم بادشاہوں کی طرح حکومت کرنا چاہتے تھے، نہ عادل جامع الشرائط کی حکومت جس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ حکومت قائم کر کے اس پرچم کو امام عاصم تعبد دینے گے، اور روئے زمین پر امام عصر کی حکومت جہانی کے لیے گراؤنڈ فراہم کریں گے، شہداء دیا ہے، قربانی دیا ہے، یہ حکومت حکومت آل محمد ہے، اور یہ نظریہ نظریہ امامت و ولایت ہے، زمینہ فراہم کیا ہے امام عصر کی حکومت کے لیے. امام نے جواب دیا، آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ وہ حدیث کب صادر ہوئے ہیں، کیسے صادر ہوئے ہیں، کن کے لیے صادر ہوئے، شان نزول کیا؟ اس پر دیکھیں تو ایک حکومت اسلامی کے تصور کے سیا اسلام اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو ختم، کوئی چیز باقی نہیں رہتا. اب وہ انسان انسان جانی نہیں، جتنا پڑھا لکھا ہو، جس قدر عبادت گزار ہو، لیکن اسلام کے جو سیاسی نظام کے بارے میں کچھ نہ ہی جانتا ہے، یا اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، یا اسلام کے جہادی نظریے سے آگاہ نہیں ہے، یا اسلام کے اقتصادی نظام سے آگاہ نہیں ہے، یا اسلام کے سماجی نظام سے آگاہ نہیں. کامل انسان مسلمان سماجی، مسلمان اجتماعی، مسلمان جہادی، مسلمان عبادی، مسلمان اقتصادی، مسلمان سیاسی اور اس اقدار کب تک کہا جا سکتا ہے؟ اقدار میں ہم آدمی ہے، والا فقط مسلمان سیاسی ناقص ہے، فقط مسلمان عبادی ناقص مسلمان ہے، فقط مسلمان اقتصادی ناقص مسلمان ہے، فقط مسلمان ہے دینی جو ہے وہ ناقص مسلمان ہے. مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان اقتصادی بھی ہو، مسلمان سماجی بھی ہو، مسلمان اجتماعی بھی ہو، مسلمان عبادی بھی ہو، یہ تمام چیزوں کو آگے لے کے بڑھے تب کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک جامع نظام کا نام ہے، اسلام ایک جامع دین کا نام ہے، اور جامع و کامل مسلمان وہی ہے اس کے اندر اسلام کے تمام اقدار پایا جاتا ہو. بہت بڑے محمد اللہ علیہ وسلم
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کئی سو سال کے بعد، 1000 سال، 1200 سال، 300 سال کے بعد امام معصوم علیہ السلام کے ہبت کے بعد جب کوششیں ہوں اور ایک نمونہ پیش کیا ہوئی زمین پر، اسلام کے اندر یہ توانائی ہے، اسلام کے اندر یہ قدرت ہے، اسلام مدیریت کر سکتا ہے، اسلام کے اندر ایک نظام اقتصاد ہے، اسلام کے اندر ایک نظام حکومت ہے، اسلام نے شرق و غرب کے طاقتوں کو چیلنج کر دیا، اسلام نے شرق و غرب کے طاقت کو توازن میں تبدیل کر دیا، توازن میں تبدیل کر دیا. جی کچھ لوگ یا شرق کے طاقتوں کے تابع تھے، کچھ لوگ غرب کے طاقتوں کے تابع تھے، دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا شرقی طاقت اور اس کے قیادت میں، یا غربی طاقت امریکہ کے قیادت میں. دنیا کو یہ باور کرایا تھا اگر زندہ رہنا ہو یا شرق کے طاقت کے پرچم تلے روس کے ساتھ رہے، یا غرب کے پرچم تلے امریکہ کے ساتھ رہے، یورپ و مغرب کے ساتھ رہے، شرق و غرب کے سپر پاور جو ہے ان کے متحد رہنا پڑے گا. کسی نے اگر زندہ رہنا ہے اور کسی نے اس دنیا میں انسان کی عزت رہنا ہے، دوسرے تو انسان کا بچہ نہیں ہے جو نہ شرق کا تابع ہو نہ غرب کا تابع ہو. اس طاقت کے ان بیلنس کو توڑ دیا امام خمینی نے، لا شرقیہ ولا غربیہ، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ہمیں زندگی کے لیے، ہمیں باعث زندہ رہنے کے لیے نہ ہمیں شرق کے طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں غرب کے طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، بلکہ تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ اسلام کا تصور حیات، اسلام کا تصور حکومت، اسلام کا سیاسی نظام کا جو تصور پیش کیا، اور نعرہ لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ بلند کر کے جو ان بیلنس تصور تھا، نامتوازن طاقت کی ایک طبقہ مجبور ہے، تھرڈ ورلڈ عالم مسلمان یا دنیا مشرق میں رہنے والے مسلمان یا دنیا کے ترقی پذیر پسے ہوئے طبقے یا شرق کے ساتھ رہے زندہ رہنا ہے یا غرب کے ساتھ رہے، اس سیاسی ان بیلنس کو بیلنس میں تبدیل کر دیا، متوازن کر دیا دنیا کے طاقت کو. امام خمینی ہے، نہ ہمیں شرق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں غرب کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ نظام حیات ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ نظام زندگی ہے. اسلام نے سب سے پہلے نظام اقتصاد پیش کیا، آج
آج کل کا ورلڈ بینک جو دنیا کو قرضہ دیتا ہے، جو مختلف سودی نظام کا تصور پیش کیا ہے، حق رسدائی کا نظریہ پیش کیا ہے، 1400 سال پہلے اسلام نے اپنا پیکیج اعلان کر دیا اقتصادی، اسلام میں صدقات کا نظام ہے، اسلام میں کفارات کا نظام ہے، اسلام میں خمس کا نظام ہے، اسلام میں زکات کا نظام ہے، اسلام میں مالیات کا نظام ہے، قرآن نے جو نظام اقتصاد پیش کیا جس نے دنیا کے مختلف اقتصادی نظاموں کو چیلنج کر دیا، اسلام نے جو اللہ اور حکومت کا ایک کرو کے نظریے کو چیلنج کر دیا، اور صرف جمہوریت کی بنیاد پر، جمہوریت صرف جمہوریت مطلوب چل رہی ہے، جمہوریت نہیں کہ اکثریت کا رائے لے لے، آپ پیسہ دیں تو ایک شخص اپنے رائے کے خلاف کو ووٹ دے گا، جمہوریت اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے قلبی میلان کے ساتھ کسی کو ووٹ دے، اسے کہا جاتا ہے جمہوریت، یعنی رائے میں آزادی، ایک شخص مثلا آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہے دلی طور پر، لیکن میں 1,00,000 روپیہ دوں تو وہ شخص اپنے رائے کے خلاف مجھے ووٹ دے گا، یہ جمہوریت ہے؟ صرف جمہوریت میں آزادی نہیں ہے، یورپ نے غرب نے جمہوریت ڈیموکریسی کا جو نظریہ پیش کیا اسے امام خمینی نے چیلنج کر دیا کہ تمہارے جمہوریت میں تو اصلا جمہوریت کا پو نہیں ہے، تو نے جمہوریت کا اعلان کر دیا ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ڈکٹیٹر نظام ہے، یہ فاسد نظام ہے، ڈنڈے کے زور پر، پیسوں کے زور پر، قبائل کے زور پر، شہرتوں کے زور پر لوگوں کے زمینوں کو خریدا جاتا ہے، پیسہ ملے ووٹ اپنے مرضی کے فرق کے خلاف دے گا، یہ جمہوریت ہے، جمہوریت یہ ہے کہ انسان کو اپنے میدان میں آزاد رکھا جائے، جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو ووٹ دے، بھائی آپ دیکھو نا نظام تو قبائل میں قبیلے کا سردار جہاں چاہے وہاں ووٹ دے، یہ الناس علی دین ملوکہم، عزیزان محترم جاگیردار جو چاہتا ہے لوگ اسی کے ساتھ ووٹ دیتے، دل کے نہ چاہتے ہوئے، آج کل تو پیسہ بھی دیا جاتا ہے، ووٹ کو بھیجا جاتا ہے پیسوں پر، جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے خلاف اور اس کے مقابل شخص کو میں ووٹ دوں گا پیسے کی بنیاد پر، تو آپ نے اپنے رائے کے مطابق ووٹ نہیں دیا، آپ نے پیسے کے مطابق ووٹ دیا ہے، یورپ کے اس نظام نے جمہوریت کا چیلنج کر دیا نا، صرف جمہوریت مطلوب نہیں ہے، جمہوری اسلامی، اسلامی جو جمہوریت کا نظریہ پیش کیا ہے کہ امام خمینی نے قسم کھایا کہ میں نے کبھی اپنے خانوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، تاکہ خانوں نے خمینی کو دیا کہ کسی کو ووٹ نہ دے، یہ سب آزادی ہے، امام سے کسی نے پوچھا علی رحمہ نے کہا میں نے ابھی تک کسی کو حتی میرے بیٹوں کو بیوی کو بھی پتہ ہونے نہیں دیا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، ممکن ہے بیوی مجھے دیکھ کر کسی کو ووٹ دے، تو سب یاد آئیے جمہوریت کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، آزادی فکری کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، آزادی بیان کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، آزادی رائے کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا، بس جس طرح یورپ کے اقتصادی نظام کو چیلنج کر دیا، اور نہ صرف چیلنج کر دیا بلکہ نظام شرق اور روس کے سیاسی اور اقتصادی نظام کو، اسلامی نظام حکومت و اقتصادی تصور نے اس کو تاریخ کے ردی ٹوکری کا نظر کر کے رکھ دیا، اور اس والے بھی شوری ٹوٹ گیا، یہ سب اب غرب کی حالت آپ دیکھیں گے، آج تک ان کے نظام اقتصاد کو بھی اسلام نے چیلنج کر دیا، ان کے نظام سیاست کو بھی چیلنج کر دیا، ان کے نظام اخلاق کو بھی چیلنج کر دیا، یعنی غرب نے بے اخلاقی کو اخلاق سے تعبیر کیا ہے، اخلاق میں جو نسبیت کا تصور پیش کیا اخلاق نسبی، اخلاق نسبی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ممکن ہے قتل صحیح ہو دوسرے کے لیے صحیح نہ ہو، نسبیت رکھتے اخلاق میں، ایک معاشرے میں کسی کو قتل کرنا بری بات ہے تو اس معاشرے میں وہ اخلاق کے خلاف ہے، کسی اور معاشرے میں قتل کرنا اچھا ہے تو وہاں ان کے لیے اخلاق کے مطابق ہے، جی اخلاق میں جو نسبیت کا تصور پیش کیا جس نے غرب کو دردسری میں پھنسا دیا ہے، اس کو بدبختی کا شکار کر دیا ہے، معنویت کے اعتبار سے بحران کا شکار کر دیا، اب جب اسلام کا نظام حکومت اور نظام سیاست نے دنیا کو چیلنج کر دیا تو غرب نے نقشہ تیار کیا، کیسے نقشہ تیار کر دیا، اسلام بھی بدنام ہو، اسلام بھی بدنام ہو، اور جہاں اسلامی حکومت کا تصور پیش کیا ہے وہ نظریہ بھی بدنام ہو، اسلامی حکومت کا کامیاب ترین نظریہ شیعہ نے پیش کیا ہے اور شیعہ بھی بدنام ہو جائے، یہ نقشہ غرب نے تیار کیا صاحب، اور اس تیاری کے مطابق ابھی کام ہو رہا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں نا جب اسلام پھیلنے لگا، جب اسلام نے اپنا پاکیزہ نظریہ دے دیا، جب اسلام نے بہترین تصور پیش کیا، تو غرب میں دنیا کے مختلف ممالک میں جب اسلام پھیلنے لگے، جب اسلام کا پیغام جاتا ہے، جب اسلام کا پیغام جاتا ہے، جب اسلام کا تصور جب دیکھتے ہیں حکومت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تو لوگ مائل ہونے لگے، تو کہا کہ ایک متبادل اسلام پیش کرے دنیا والوں کے سامنے کہ اسلام کا نام سن کر لوگ وحشت زدہ ہو جائے، اسلام کا نام سن کر لوگ اسلام سے دور بھاگ جائے، اسلام کا نام سن کر لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اسلام کا نام سن کر لوگ اسلام کو بدترین نظام سمجھیں، تاکہ اسلام کا یہ پیغام جو دنیا کی طرف جا رہا ہے یہ رک جائے، کبھی صفحہ صحابہ کے نام پر، کبھی طالبان کے نام پر، ابھی داعش کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے بلچم تلے انسانوں کا گلا کاٹنا، اللہ اکبر کے تکبیر کے ساتھ بچوں اور خواتین کو ذبح کرنا، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر مسجدوں میں بم بلاس کرنا، اب دیکھو اسلام کو ایک وحشی دین کے طور پر پیش کیا، اسلام کو ایک انتہائی شدت پسند مذہب کے طور پر پیش کیا، دیکھنا حکومت اسلامی کا جو نظریہ ہے انہوں نے پیش کیا کہ دولت اسلامی شام و عراق اور اس کو داعش کا اسی کا مخفف ہے دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو اسی اللہ اکبر کے تکبیر کے ساتھ انسانیت کے بدنام، لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے خواتین اور بچوں پر بھی ذبح نہیں کیا، وہ اسلام جب لشکر علی شام نے شہر انبار پر حملہ کیا اور ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کسی سپاہی نے خلخال چھین لیا، جب یہ باتیں امیر المومنین تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کسی یہودی خاتون کی بے حرمتی سن کر اے مسلمان افسوس کر کے مر جائے وہ علی اس کے لیے برابر نہیں کروں گا، وہ دین وہ پاکیزہ دین، امیر المومنین کہتے ہیں بجائے کوئی شخص یہ سن کر دل کرے مر جائے کہ کسی عورت کے ساتھ جس کا تعلق یہودیت سے ہے اس کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، وہ پاکیزہ اسلام، وہ رحم و کرم پر مشتمل اسلام کو اس طرح بدنام کیا، اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی نعرے کے ساتھ، اسلامی حکومت کے عنوان سے، اسلامی پرچم کے عنوان سے انسانیت کا قتل، نہ صحابیوں پر رحم کیا، نہ علماء پر رحم کیا، نہ مسلمانوں پر رحم کیا، نہ بچوں پر رحم کیا، کسی پر رحم نے کیا، اب وہ اسلام کو بدنام کرنا جس کو نام دیا ہے اسلام حراسی کے نام سے، اسلام حراسی ایک نعرہ ہوگا کہ اسلام کا یہ جو پھیلاؤ ہے، اسلام کے ترویج و توسیع ہے، اسلام کے پیام دنیا تک جا رہا ہے، یہ رک جائے وہ تبھی رک سکتا ہے کہ حکومت اسلامی کے مقابلے میں ایک ایسا حکومت اور اسلامی تنظیم کا تعلق کرا جائے کہ یہ دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف رخ ہی نہ کریں، ایسا کیا ایک بدنام اسلام جن کے لیے اسلام کا کوئی یوں سمجھے کہ ذرا اسلام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور اسلام کوئی لوگوں کے ذریعے بدنام کیا، ایک پلان تھا اسلام حراسی اس میں کامیاب ہو گئے، اب یہ اسلام حراسی ہے دنیا میں، مسلمان ہے جو کلا کاٹتا ہے، مسلمان ہے جو عورتوں پر رحم نہیں کرتا ہے، مسلمان ہے جو بچوں کو ذبح کرتا ہے، مسلمان ہے جو انسان کا کلیجہ کھاتا ہے، شام میں سب سوریا میں شامی سپاہیوں کا پیٹ چاٹ کر کے جن مردہ سپاہیوں کا کلیجہ اٹھا کر کھایا ہے داعش کے لوگوں نے، جب اس کو دنیا اور میڈیا نے دیں گے اسلام نے، جس اسلام کا نعرہ بلند کیا اس مسلمانوں نے، جس اسلامی حکومت سے دنیا متاثر ہے، لہٰذا یہ اسلام ہے، لہٰذا یہ اسلام حراسی کا ایک پہلا پورا ہو، اسلام حراسی کے بعد، اسلام حراسی کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے، شیعہ حراسی، شیعہ حراسی کیا ہے، چونکہ نظریہ یہ دنیا شیعوں نے دیا ہے، اسلامی حکومت جو قائم ہوا شیعہ فقیہ کا نظریہ ہے، تمام دینی بنیادوں پر قائم ہونے والی حکومتیں ناکام، شیعہ حکومت اب تک قائم ہے، اس کے بنیاد شیعہ ہے، شیعہ حقیقی اسلام اور پاکستان کے حال شیعہ حراسی ہو جائے، شیعوں کو اس طرح بدنام کرو، شیعوں کا چہرہ اس طرح مسخ کرو کہ لوگ جو ہے پھر تشدد تحفظ نہ کرے، آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں، مصر میں، دنیا میں جو لوگ اسلامی حکومت کے بعد اسلام کا پیغام جب تک پہنچا، تشیع کا جب پیغام پہنچا، تشیع کی کتابوں پر پابندی تھی، دنیا والے جب پڑھنے لگے، تشیع کا مطالعہ کیا، تشیع کے بارے میں نالج آیا تو لوگ شیعہ ہو گئے تھے، اس کو روکنے کے لیے شیعہ حراسی کا نعرہ بلند کیا، شیعہ حراسی نے کیا کیا، شیعوں کو اس قدر بدنام کر دیا اور اس میں ہمیں خود ہمیں استعمال کیا، آپ نے وہ آگے جانتے ہیں کہ کتاب چھپا تھا وہ شبنامہ پڑھا ہوگا، اس کتاب میں کیا لکھا ہے، دیکھو اس طرح شیعوں کو بدنام کیا ہے، ایک حیوان ہے جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اس کو وہ حیوان جو نا دودھ پلا رہا ہے اور ایک شیعہ اپنے بیٹے کے سر پر کاما رکھ کے اس کو چیر رہا ہے اور اس کے پیشانی سے خون بہ رہا ہے، شیعوں کو ایک وحشی قوم، ایک زنجیر زن قوم، ایک قامزن قوم، ایک حیوان پرست قوم جس میں کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے، جس میں کوئی منطق نہیں ہے، جس میں کوئی برہان نہیں ہے، ایک عجیب و غریب مذہب کے طور پر دنیا والوں کو آپ کے نمازوں کو، آپ کے نماز جمعے کو، آپ کے علمی فعالیت کو، آپ کے دعائے عمیر کو، آپ کے دعائے عرفہ کو اس کو نہیں پیش کیا، آپ جو زلجنا کے گرد طواف کرتے ہیں یا جو لوگ زنجیر اور کام زنی کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جو مختلف قسم کے غیر خدائی نعرے، علی رب کے نعرے ہمارے مجلس سے لوگ بلند کرتے ہیں اور خدا کے توحید کے خلاف لوگ بکتے ہیں، اس قسم کا نظریہ پیش کر کے آپ کو ایک وحشیانہ مذہب کے طور پر انٹروڈیوس کرایا، اور آپ اس کتاب کو پڑھیں اور یورپ میں یہی کلک چلاتے ہیں، شیعہ یہ ہیں جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتے ہیں، شیعوں میں کوئی قرآن نہیں ہے، شیعوں میں کوئی مندر نہیں ہے، آپ کو شیعہ حراسی کیا دنیا میں، کوئی شیعہ ہونا چاہو تو اس طرح ہونا پڑے گا، کوئی تشیع میں داخل ہونا چاہے تو اس طرح ہونا پڑے گا، شیعہ حراسی کیا تاکہ کوئی مسلمان اگر شیعہ ہونا چاہے تو وہیں پر ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مذہب حراسی، اب مذہب آپ کو بتا دینا، اسلام حراسی تمام مسلمانوں سے مربوط ہے، شیعہ حراسی شروع سے مربوط ہے، مذہب حراسی کیا ہے وہ سب شروع سے مربوط ہے، شیعہ حراسی یعنی اہل سنت کے مقابلے میں کہ کوئی شیعہ نہ ہو جائے، مذہب حراسی کیا ہے شیعوں کے جو لوگ ہیں اس کو مذہب سے ڈرایا ہے، اب سے مذہب سے ڈرایا ہے، آپ مذہبی بنو گے تو عجیب سے ڈرتے ہیں، آپ مذہبی بنو گے تو آپ کا جو ہے فیوچر مشکل ہے، آپ مذہبی بنیں گے تو آپ کو زندہ میں ڈالا جائے گا، آپ مذہبی بنیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ مذہبی بنیں گے تو آپ پر فائر کاٹا جائے گا، آپ مذہبی بنیں گے تو آپ کے لیے خطرات ہیں، آپ کے تعلیم میں رکاوٹ آئے گی، آپ کے مشکلات آئیں گے، لہٰذا آپ بے دین ہو جائے، انسان سیکولر ہو جائے، آزاد منش آزاد اندیش ہو جائے، جتنا ہو سکے یہ نمود کرے کہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ آپ کے لیے مشکل آئے، مذہب کو انسانی ترقی میں ایک بدترین رکاوٹ کے طور پر پیش کیا کہ مذہبی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، مذہبی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، مذہبی انسان پڑھا لکھا نہیں بڑھ سکتا ہے، مذہبی انسان کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا ہے، یہ سارا مذہب حراسی کیا تاکہ لوگ مذہب کے قریب نہ جائیں، مذہبیوں کو بدنام کیا، مذہب یا آبازت سیاحتی زمان علی امتی، اے آبازت وہ زمانہ میری امت پر آئے گا، آپ سے زیادہ دماغ وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ اس وقت میری امت کو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے، کب؟ جب مذہب اور مذہب پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اس زمانے جو مذہب پر عمل کرے مذاق اڑایا جائے گا، جو داڑھی رکھے اس کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا، جو نماز پڑھے اس کے ساتھ مذاق، جو دیندار ہو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، جو دین پر عمل کرے مذاق اڑایا جائے گا، جو دین پڑھے جو دین کا لباس پہنے جو دین میں اپنا نالج بڑھانا چاہے اس کا مذاق اڑا جائے گا، اس وقت لوگوں کو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، ہے مذہب حراسی، اور شیعوں کے درمیان مذہبی لوگوں کو ایک کیوب اور ایک وحشی کے طور پر پیش کیا ہے کہ آپ مذہب کے قریب نہ جائیں تو پھر آپ کے نقصانات ہوں گے، کتنے ہو گئے؟ تین، اسلام حراسی، شیعہ حراسی، مذہب سے حراسی، آخری کیا ہے؟ ایران حراسی، ایران حراسی، یہ صرف مربوط ہے ایران کے ہمسایہ پاور مسلم عرب حکومت کے لیے، ایران پر اعتبار مت کرو، ایران کے کبھی پاور نہ جائے تمہیں ایک ایک لوفا کر کے کھائیں گے، ایران اسلم تمہارے سے لوفا نہیں کرے گا، تم لوگوں نے جو صدام کے ساتھ دیا ہے وہ ایران کو یاد ہے، ایران تمہارے ساتھ وہ یوں سمجھے کہ فریب سے کام لے رہا ہے، دھوکے سے کام لے رہا ہے، جب تک ایران پاور کو نہیں بنے گے وہ اتحاد کا نعرہ بلند کرے گا، جس وقت ایران ایٹمی ٹیکنالوجی طاقت بن جائے اس وقت خلیجی ممالک کو ایک ایک کر کے جو ہے نا جس طرح مگرمچھ دوسرے حیوانات کو کھاتا ہے انہیں کھا لے گا، لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے ایران کے خلاف کرو، اور ایٹمی انرجی کے حوالے سے بھی ایران کے خلاف ووٹ دے دو، ایران کو بدنام کرو، ایران کا خطرہ احساس کرو، اب تاکہ امریکہ کو سامنے پرچم کرے رکھے، کبھی ایران پر اعتبار نہیں کرنا، خلیجی ممالک کو ایران سے ڈرایا گیا کہ اگر ایران کے ساتھ ہو گیا تو انہیں برباد کر دیں گے، ایران نے تمہیں چھوڑا نہیں، ایک ہندو پر چڑھائی کرنا، اسی لیے انہوں نے مسئلہ یمن کو خود پیش کیا، بدنام ایران کے اوپر، بحرین کے مسائل پیش آئے ایران کے اوپر، فلسطین کا مسئلہ جہاں جہاں کوئی تعلیم چل رہا ہے، حتی بعض جگہوں پر کہا ہے کہ جو امریکہ کے بعض ممالک میں جو بیداری کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو اس میں بھی ایران کو ملوث کیا، امریکہ میں بھی کہتے ایران کا نفوذ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے، اب دنیا عرب کو اس طرح کہا ہے کہ آپ ایران کی دشمنی میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھے، اس لیے ایران سے ہمیشہ تو ان کو خطرہ ہے، اسلحہ ایران کے مقابلے میں، آپ کو یہ ایران کو تحقیق ہے کہ تقریباً دنیا غرب سے 33% ان کا اسلحہ خلیجی ممالک عرب ممالک خریدتے ہیں تاکہ ایران کے مقابلے میں طاقتور ہو جائے، اور ان کو سکھایا گیا امریکہ کے چار ہے ان کا اسلحہ آنے بھی خالی ہو جائے، یہ لوگ یہ بے وقوف عرب کے بدو سوس مار کھولنے والے کھانے والے لوگ جنہیں جس کے اندر دیانت طہارت انسانیت کی کوئی بو نہیں ہے، امریکہ اپنا اسلحہ بھی انہیں بیچ رہے ہیں، اپنا سلٹا بھی ان کے اوپر جمع ہوا ہے، امریکہ کہا جب میں تمہارے سر سے ساتھ کیوں اٹھاؤں، ایران تھپڑ مار گیا تمہارے اوپر، لہٰذا میری شفقت کا اندر ہو جی. اس نے بحرین کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے, سعودی عرب کے اوپر بھی, یمن کے اوپر بھی, تمام خلیج ممالک امریکہ کے زیر سلطہ ہے, جہاں جہاں امریکی سفیر ہے ان کی حکومت ہے, ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو یوں ایران تمہیں کھا لے گا کہ تم بچ نہیں سکتے. اس طرح ایران سے ڈرایا ہے, سارے عالم عرب ممالک نے پناہ لیا ہوا ہے امریکہ کا, یہ ایران ہراسی ہے, تاکہ اس میں ایران اسلام ہراسی, شیعہ ہراسی, مذہب ہراسی اور ایران ہراسی, ایران ہراسی, یہ تین پلان ہیں دنیا کے غرب امریکہ اور اسرائیل کا, جس کے ذریعے اسلام نے جو نظریے یہ حکومت اور سیاست پیش کیا ہے وہ آج بھی خراب ہے. درود پڑے محمد اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
ان معاملات میں ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے, غافل انسانوں سے ہمیشہ استفادہ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا, آپ کو غفلت کا ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سو جائیں جی, کبھی صرف عبادت کے نام پر عبادت کرو, کچھ نہ کرو, یہ بیداری کے خلاف ایک گولی آپ کو دیا جاتا ہے جی. کبھی صرف سیاست دھیانت کا ہو, کوئی غلط سیاست کی سیاست, یہ آپ کو غفلت بھی درکار کرے گا, ٹیبلیٹ دیا رہے. کبھی کہتے ہیں کہ آپ قومیت کے بنیاد پر اٹھے, مذہب جائے بار نہیں جی, یہ ایک آپ کے مسئلے. کبھی کسی حزب و جماعت کے بنیاد پر آپ کو ابھارا جاتا ہے, اس قسم کے مختلف قسم کے حربے استعمال ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک جامعہ کے ساتھ اسلام پر عمل نہ کر سکیں اور اسلامی اصولوں پر آپ عمل پیرا نہ ہو سکے, اور اسی انہیں چیزوں کے ذریعے آپ کو شکست دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, اسلحوں کے ذریعے آپ کو شکست دینا ممکن نہیں ہے, یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا, ابھی بات نہیں, تاریخ نے, تاریخ ثابت کیا کہ ایک حکمران بنی عباس کے ایک بادشاہ کے دور میں, ایک بادشاہ کے دور میں 70,000 سادات کو دیواروں میں چنا ہے, 70,000 سادات کو زیدان دیواروں میں چنا ہے, دریائے دجلہ و فرات کو 3 مرتبہ شیعوں کے خون سے رنگین کیا ہے. متوقع کے دور میں میں تاریخ پڑھ رہا تھا, تاریخ ابن خلقان, اس میں اس کے وزیر نے کہا کہ آپ کسی شیعہ ماں کے پیٹ میں بھی کوئی بچہ نہیں چھوڑ, ختم کرو, یعنی اتنا مارا کہ کہا کسی ماں کے پیٹ میں کوئی شیعہ بچہ باقی نہیں رہا, اس قدر آپ کو مارا. پھر بھی دیکھو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو عاشور کے دن دنیا کو تسخیر کر رہا ہے جی, جو دنیا کے مختلف قوموں کے مقابلے میں چلے چلے, جس نے دنیا کے استقبال کو جھنجھوڑا ہے, اس قوم نے ہمیشہ اس لباس کا آنکھوں آنکھیں ڈال کر دشمن کو ڈرایا ہے, آپ کو اسلحوں کے ذریعے, آپ کو تلواروں کے ذریعے, آپ کا خون بہا کے آپ کو ختم نہیں کر سکے, لیکن یہ حربہ خطرناک ہے اگر آپ کو آپ کے ذریعے خراب کرے, آپ کے اندر آپ کے فکری اختلافات ایجاد کر کے, قومی اختلافات ایجاد کر کے, مذہبی اختلافات ایجاد کر کے, مذہبیوں کو اور ایک دینی مذہب کے رہنے والوں کو جدا کر کے اختلاف ڈال کے آپ کو برباد کرے, تو قرآن کا وعدہ ہے حتر شروع صاحب رہی ہو, تم کمزور اس وقت ہوں گے جب تم آپس کے اختلاف شامل ہو, اس سے پہلے نہیں. میں کل آنا چاہ رہا ہوں, علماء کہتے ہیں کسی آیت میں اور کسی روایت میں نہیں ہے کہ خدا و رسول نے یہ کہا ہو کہ کوئی طاقتور, کوئی اسلحہ والا, کوئی ایٹم بم کے ذریعے تم تباہ و برباد ہوں گے, کسی روایت میں نہیں, لیکن قرآن کا نص صحیح ہے, والا دفر رکھو فتح شروع کو تفرقہ جان نہ کرو, ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو, جدا مت ہو جاؤ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو. اختلاف کے ذریعے کمزور ہونا قرآن کا وعدہ ہے, کیا مطلب, اور عشق کو دشمن نے جان لیا ہے, آپ ہم متوجہ یہاں بیدار بھی نہیں, قرآن کے وہ وعدہ ہے, صاحب کیا کو ماننا پڑے گا, اس میں تخلف نہیں ہے. قرآن کہا تمہارے کو وہ جلالت عظمت سب ختم اگر تم اختلاف کرو دے, برباد ہے. ابھی جو ہمارے درمیان یہ مسائل ہیں اسی کو کیا پائے, یہ استقبال استعمال کا ایک نقشہ ہے, ایک نقشہ ہے. میں کل عرض کر رہا تھا کہ ان کے اندر کیوں اختلاف نہیں ہے, ان کے درمیان ہاتھ ان کے مذاہب ادیان کے درمیان اختلاف کیوں نہیں ہے, ان کے اندر جو آپ اعتقادی کلامی اختلاف ہے نا, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. مذہب نصارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہودیت حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا ہے جی, اس قدر ان کی تاریخ پڑھیں آپ, ان کی کلامی تاریخ پڑھیں, لیکن ان کے درمیان وہ اپنے مفادات کے لیے اور ملت اسلامیہ کو شکست کے لیے متحد ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ, ایالتہائے متحدہ امریکہ, مختلف مذاہب, مختلف قوموں, مختلف لینگویج اور مختلف نسلوں کے لوگوں کو جناب علی مختلف ایالتوں کو جمع کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے, اور ہمیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں لسانیات میں قومیات میں مذہبیات میں جماعتوں میں برباد کر کے جو پیغام ہمیں دیا خود کیوں نہیں کر رہے, ان کی ترقی کی رات یہی ہے, اور ہمیں ان معاملات میں ہمیں اچھی طرح بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اقدار کو ہم آمنے سے فیصلہ آگے لے جانا ہے, اپنے اندر وہ شعور پہ رہنا ہے. وہ شعور صرف کربلا کا یاد منانا کافی نہیں ہے, کربلا کے ذریعے بیداری حاصل کریں. آیت اللہ عثمان آیا علی مشکینی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے جو ماڈرن لوگ جو اپنے آپ کو بہت متمدن سمجھتے ہیں, جی ستر سال عمر گزر گیا ابھی اس کو جنابت کرنا بھی نہیں آتا ہے, وہ متمدن. تمدن کا معنی جو بات نے پیش کیا ہے, جس کو طہارت و نجاست کا بھی پتہ نہیں ہے وہ متمدن, تمدن رکھے ہوا ماڈرن نظر رکھے ہوا, یہ تمدن ہے. کربلا کے ذریعے آپ دیکھیں آپ کے 13-14-15 سالہ جوانوں کی بات چھوڑ, بڑوں میں بزرگوں میں کس کا یہ شعور کی منزل پر ہو گئے. کربلا کا سے شعور و بیداری ہے. بعض روایتوں کے مطابق شہزادہ قاسم کو عمر 11 سال ہے, بعض روایتوں کے مطابق 13 سال. اب 13 سال میں رہے 13 سالہ جوان کا شعور دیکھا, اب 13 سالہ جوان سے پوچھے نا اسلامی معاملات, ہمارے تو بڑوں کو پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں اسلام کیا ہے, اسلامی اصول کیا ہے. ہم نے اسلامی تمدن کے مقابلے میں غربی تمدن کا انتخاب کیا ہے. اب وہ روایتوں میں ہے نا, آپ دیکھیں اندازہ کریں معرفت کے منزل شناب اور شعور کے منزل پر ہونا. کربلا میں دین حق کی پاسداری کرتے ہوئے, دین و حق کو بچاتے ہوئے, دین پر قربان ہونے کے لیے, جلدی شہادت کے اس مقام پر فائز ہونے کے لیے جو لوگ مستحق تھے نا کہ جلدی شہید ہونا چاہتے تھے, ان میں سر کے لیے جناب شہزادہ قاسم کا نام 11 یا 13 سالہ جواب کی شروع کے مطلب پر ہے. مستحق افراد کے سر فہرست ہیں, یعنی بار بار اصرار کرنے والے ہستیوں میں سے جو میدان جام میں جا کر حالی میں دین کی پاسداری کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتے ہیں, ان میں سر کے لیے جناب شہزادہ قاسم کا نام. اسی لیے جب بار بار انہوں نے تقاضا کیا تو وہاں نے پوچھا نا کہ بیٹا قاسم کیا احساس کرتے ہو آپ شہادت کے بارے میں, کہا الشہادت احلا من المصاب, میرے نزدیک شہادت شہد سے بھی شیریں ہے. معرفت کی اسمت کس مندر پر ہے, ہمیں معرفت صحیح کی ضرورت ہے. ہم نے اسلام کربلا کی منزل کو نہیں سمجھا ہے. کربلا میں شب عاشور طویل سجدہ کرنے والوں میں بھی سر کی جناب شہزادہ قاسم بنا مانا ہے. آپ کے یہاں پر تو ماحول انشاءاللہ نہیں ہوں گے نا, ہم تو دیکھتے ہیں دوسرے شہروں میں رات بھر شب عاشور اذان علی اکبر سننے کے لیے شیعہ میں حضرت قرار جاگتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, اذان سن کے نماز پڑھے غلط سو جاتے ہیں, یہ شیعہ معاشرہ ہے. یہ کربلا سے ملے گا آپ کو, رات بھر جا کے عذاب سننے کے لیے, جس اذان علی اکبر سن کے پھر نماز مسجد میں آزادہ مسجد سے باہر کیسے شور دیا آپ کو, ہمیں کہاں لے جا رہے آپ کو, ہمارے مذہب کو دین کو دیانت کو. 11 اور 13 سالہ جوان کربلا میں شب عاشور طویل سے کرنے والوں نے ان کا نام سر فہرست ہے شہزادہ قاسم کا, جو خدا کے راہ میں گڑ رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں شب عاشور کو فلسفی بنائے, 9 محرم کو دے پایا تھا کہ جنگ ہو جائے امام اور دشمنوں میں, جی امام نے جناب حضرت عباس کو بھیجا, عباس جا کے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے, چونکہ ہم اپنے عمر کے آخری لمحات کو آخری شب زندگی کو خدا کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں, جو ہم نے نظروں کے سامنے جنت دیکھ رہے ہیں خدا سے عشق کرتے ہیں خدا سے محبت کر, ایک رات کی مہلت خدا کی بندگی کے لیے. وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ, روایت کا جملہ ہے کہ شب عاشور خیموں سے اس طرح قرآن تلاوت قرآن نماز مناجات کی آوازیں جس طرح شہر کے مکی کے چھتی سے ان کے بیبرانے کی آواز ہوتی ہے. وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ, یہ عرفان کربلا، ہم اس عرفان کربلا سے دور ہیں. ہمیں تو یوں سمجھے کہ کربلا کو ایک ہمارے پاس اس طرح لوگ مختلف فلموں میں اور مختلف جو ڈرامہ نہیں دکھاتے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہمارے پاس عاشورہ ہمارے نزدیک ڈرامہ ہے جی. کچھ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سیرزری کرنے والوں کو دیکھنے آتے ہیں، خواتین ان کو دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ زلجنا کے دباؤ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈرامہ ہے ہمارے پاس، ایک یوں سمجھے کہ ایک ملی جو ہے نا وہ فیسٹیول ہے ہمارے پاس. عرفان عاشورا کو سمجھا ہے کتنے شہر کے شد عاشور امام بارگاہوں سے سبحان قدوس رب الملائکہ و روح خدا کی تحلیل و تصدیق کرتے ہوئے دنیا دیکھے کہ شیعہ کیا ہے. شب عاشور ایک رات کی مناسب بندگی کے لیے، اللہ اکبر، رات بڑے بادل میں گزارا کر رہا ہوں شب عاشور. اگر صرف جنت جانا ہی نہ ہو تو جنت جا رہے تھے نا، جنت کو ان کے نظروں کے سامنے دکھایا ہے مولا نے. جناب مصیب اوسجا مسکرا رہے تھے، شب عاشور حبیب نے کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا میں پھر کب مسکراؤں، مجھے تو یہ مسترب ہوں کہ یہ رات کب ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی جنت جانا ہے مجھے. وہ تو جنت کے انتظار میں رہے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحات کو خدا کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، خدا کے ناز و نیاز گزارنا. یہ ہے کربلا، وہ 11 سادہ قاسم کے سجدے میں ہے شب عاشور. یہ منزل کربلا ہے، عرفان کربلا ہے. اگر یہ عرفان دنیا والوں کے سامنے پیش کرے نا تو قوم آل محمد کے مکتب کا مخالف ہو سکتا ہے. ہم نے اس کا رخ چینج کر کے پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے، تو شریعت کا رخ چینج کر کے پیش کیا ہے، اس کے ہم سب بنے معرفت کی منزل. 11 سالہ جوان سب سے زیادہ مستری، سب سے زیادہ عبادت گزار، اور شوق شہادت ہے کہ اعلیٰ بنا مسل. وقت کافی لیے تمام کر رہا ہوں عزیزان محترم، لیکن امام نے بھی اسی اصرار کے حساب سے انکار بہت کیا قاسم کو اس نے جہاں تک نکالنے سے. وقت کافی لیے میں زیادہ مسائل بھی کروں گا، صرف 5 منٹ آپ کو رکھ لوں گا. کہا ابو جان مجھے اس نے جہاد دے دوں، میں بیٹا قاسم کو بڑے حسن کا یادگار ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں دیکھ کر میرا چہرہ دیکھ کر حسن کی بات کر رہا ہوں. روایت کا جملہ ہے، زانوں پر سر رکھ کے دیر تک روتے رہے. مجھے اجازت کیوں نہیں دیا، دیر تک روتے رہے. روتے روتے عالم نے خواب میں کہا حسن کو دیکھ سکتا، بابا حسن کو دیکھا اور دیکھ کے ہی فرمایا بیٹا قاسم یہ سونے کا وقت ہے. کربلا کا نقشہ تفصیل ہو رہا ہے، جان جاؤ بیٹا، چچا سے اجازت لے لو اور جلدی اپنے جان کو دین پر قربان کرو. ایک جملہ آپ کو میں سناتا ہوں، اقبال مالفا کے نکاتی ہے. ایک جملہ کہا، بیٹا اوپر جلدی اجازت دے لو، سکھ یا عاشور سے لے کر اب تک جو بھی شہید امام پر اپنا جان قربان کر کے جنت میں داخل ہو رہا ہے، جنت کے دروازے پر 1,24,000 انبیاء نانا رسول خدا کے ساتھ، بابا امیر المومنین شہداء احد و بدر ہونے، اور اسی طرح کائنات کی شہزادی میری اما زہرا شہداء کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ذرا جلدی کرو، اب شروع ہوا جس پر جاؤ جہاں سے اس جملے پر جاؤ اٹھے. امام نے کہا قاسم ہو، اور جب جنت میں داخل ہوئے، حبیب جب داخل ہوئے، مسلم ابن حوصلہ کو داخل ہوئے، آبش جب داخل ہوئے، اصحاب امام حسین شہداء ہاشمی جب جنت میں داخل ہوئے، جب بھی کوئی شہید حسین پر قربان ہو کے جنت میں آتا تھا نا، اما زہرا مجھے دیکھ کر کہتی تھی حسن قاسم کے آنے میں دیر ہو گئی. بیٹا امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے گئے. اب شاید وقت شہادت قریب ہے, امام اجازت دینے پر راضی ہوئے. اما کیسے راضی ہوئے, میں شیخ عباس کنڈی کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کربلا کا واحد شہید ہے, جب اس نے جہاد طلب کیا تو امام حسین پر غشی کر دیا.
روایت تمہیں وحشی علیہ امام,
جب قاسم نے امام علیہ السلام کے ساتھ سر جھکا کر جہاں طلب کیا تو امام نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا, اور اس کے بعد وحشی علیہ امام قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, امام بحال مقام بھی بے ہوش ہو گئے. اب میں وہ راز بتانا چاہتا ہوں, سر کیا ہے. جب عباس میدان کی طرف جا رہے تھے, حسین بے ہوش نہیں ہے, ہوش نہیں ہے. جب شبیہ پیغمبر علی اکبر میدان جا رہے تھے, میں نے بولا شہید بے ہوش نہیں ہوئے. اللہ اکبر, جب دوسرے شہداء مکہ کی طرف گئے کہ میرے مولا بے ہوش نہیں ہوئے, قاسم نے جب کہا چچا ہمارا حافظ, تو سید الشہداء کیوں بے ہوش ہوئے, اس کا راز آپ کو بتا دوں. راز یہ ہے, صبح عاشور تمام مجاہدین شہداء کربلا اپنے خیموں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ ہو گفتگو, ایک خیمے میں جناب غازی عباس ہے, شہزادہ علی اکبر ہے, جناب شہزادہ قاسم ہے. یہ تین حاشم کے پہلوان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور جناب غازی عباس اپنے تلوار کو تیز کر رہے ہیں, اور تیز کرتے کرتے ایک شعر بیان فرما رہے تھے. اس شعر میں فرما رہے تھے کہ تلوار کل کربلا کے میدان میں وہ کام کرنا ہے, فوج یزید بدر و حنین بھول جائے. میں وہ جنگ کروں گا. جب یہ شعر انہوں نے بیان فرمایا تو میں نے بولا حسین بس تیرے خیمہ ان تین شہزادوں سے گفتگو سن رہے ہیں, دیکھا کہ عباس کیا فرما رہے ہیں, علی اکبر کیا فرما رہے ہیں, قاسم کیا فرما رہے ہیں, مولا خیمے کے باہر سن رہے ہیں. جب غازی عباس نے یہ فرمایا تو جناب علی اکبر اٹھے, کہا چاچا آپ کا خیال ہے مجھ سے پہلے آپ شہید ہونا چاہتے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. آپ میرے بابا کے زور کمر ہیں, آپ اس فوج کا علم بردار ہیں, آپ پاسدار ہیں, آج ابہار ہے, یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ اکبر سے پہلے آپ شہید ہو جائے, پہلے میں قربان ہو جاؤں گا پھر آپ قربان ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ شہید ہو جائے میدان سے واپس نہ آئے تو میرے بابا مظلوم کا کمر ٹوٹ جائے, میں پہلے شہید ہو جاؤں گا. میرے آقا خیمے کے باہر سن رہے ہیں. جب علی اکبر نے یہ فرمایا تو غازی عباس فرمانے لگے, علی اکبر شبیہ ختم کے خبر ہے تو میرے آقا حسین کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تمہیں زندہ رہنا چاہیے, پہلے میں قربان ہو جاؤں گا. اگر تو میدان سے واپس آیا نا حسین کی بشارت چلی جائے گی, یہ برداشت نہیں ہے. بولا سن رہے ہیں اتنے میں شہزادہ قاسم اٹھے, کہا چچا آپ کو پہلے جانے دوں گا, نہ بھیا علی اکبر کو پہلے جانے دوں گا, پہلے میں قربان ہو جاؤں گا. اس لیے اگر میں میدان سے واپس نہ آؤں نا تو کمر ٹوٹنے کے لیے نہ بھائی زندہ ہے, نہ آپ کی رسی نہ چاہنے کے لیے کوئی بابا زندہ ہے. یہ میرے آپ دیکھیں, جب قاسم نے کہا خدا حافظ وہ بھائی آپ آ گئی تو خوشی آ رہی نا عزیزہ میں محترم بس میں تمام کر رہا ہوں. قاسم روانہ ہوئے دشمن کی طرف, دشمن کے صفوں میں خطرہ مچا دی, حضرت کو مارا, حضرت کے بیٹوں کو مارا. اللہ اکبر, عمر صاحب نے اعلان کر دیا یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, یہ ہاشمی جوان ہے, ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر سکو گے, سب مل کر حملہ کرو. اب نہ معلوم کیا ہوا, مقبل سے یہ آواز آئی ابو ادری کی, چچا خدا حافظ. حدیث بن مسلم لکھتا ہے جب قاسم گھوڑے سے گر گئے زمین پر, یہ واحد شہید ہے جس نے کئی مرتبہ امام کو بلایا, ہر شہید نے ایک مرتبہ بلایا, کسی نے کہا آقا حبیبی, کسی نے کہا مولا حبیبی, کسی نے دین کے بارے میں آگاہی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں عرفان کربلا کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں فلسفے شہادت حسین کو سمجھ کر عزاداری کرنے کی توفیق دے، ہمیں شر اشرار سے محفوظ کر، دشمنان اسلام کو تباہ برباد، مظلوم کربلا کے مالے والوں کی حفاظت فرما، مومنین کوٹے کو اپنے حفظامان میں رکھ، شہدائے کوٹے کربلا کو شہدائے بلی و حنین و کربلا کے ساتھ معشور فرما، ہمارے روایتین شہدا کو سب عطا فرما، استقبال قوت اس وقت عالم اسلام کو کمزور کرنے کے در پہ ان کو تباہ و برباد فرما، عالم اسلام کو عالم کفر پر نصرت عطا فرما، وطن عزیز میں امن امان قائم فرما، پاکستان کو استحکام اور سلامتی عنایت فرما، وطن عزیز کے خلاف حرکت کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، تمام عزیزان بالاخص ولی امر المسلمین کو سلامتی عنایت فرما، نبی و علی و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.